صبیحة لیلۃ 21. اس متفق علیہ حدیث میں ابو سعید خدری یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان المبارک کے درمیانی 10 دن اعتکاف بیٹھے اور اس کے بعد دوسرے 10 دن بھی اعتکاف بیٹھے، اور 21ویں شب کے موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ رات دکھائی گئی تھی اور پھر مجھ سے یہ رات بھلا دی گئی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، خاص طور پہ آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں، اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اس چیز کو دیکھا کہ کیچڑ اور پانی پر میں سجدہ کر رہا ہوں. ابو سعید خدری یہ کہتے ہیں کہ 21ویں شب جب گزری اور جب صبح نمودار ہوئی تو رات کو بارش ہوئی تھی، اور اس بارش کی وجہ سے مسجد کی چھت سے، مسجد نبوی کی چھت کھجوروں کی ڈھالوں اور کھجوروں کے پتوں اور ٹہنیوں سے بنائی گئی تھی، وہ پانی ٹپک ٹپک کے نیچے گرا، اور 21ویں شب کی صبح کی نماز جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی اور فارغ ہوئے تو میں نے آپ کے چہرے اور آپ کے ناک اور پیشانی پہ کیچڑ اور مٹی اور پانی کے آثار دیکھے، اور میں سمجھ گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شب قدر کے بارے میں جو کہا تھا وہ درست تھا اور صحیح تھا، اور جو 21ویں شب گزری ہے یہی شب قدر تھی. تو اس متفق علیہ حدیث نے ہمیں یہ بتایا کہ 21ویں شب میں بھی شب قدر ہو سکتی ہے. اور صحیح مسلم میں عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اریت لیلۃ القدر ثم انسیتها وارانی صبحها اسجد فی ماء وطین قال فمطرنا لیلۃ 23. صحیح مسلم میں عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ رات دکھائی گئی تھی اور پھر مجھ سے بھلا دی گئی، اور میں نے یہ دیکھا کہ میں کیچڑ پر سجدہ کر رہا ہوں، یعنی اس زمین پر سجدہ کر رہا ہوں جو بارش کی وجہ سے تر ہو گئی ہے. یہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تو وہ رات 23ویں رات تھی. تو صحیح مسلم کی اس حدیث نے ہمیں یہ بتایا کہ شب قدر کبھی کبھار 23ویں شب کو بھی ہوتی ہے. اور اسی طریقے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی متفق علیہ حدیث میں موجود ہے کہ انس رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج لیخبرنا بلیلۃ القدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لیلۃ القدر بتانے کے لیے نکلے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں تم لوگوں کو شب قدر کے بارے میں کچھ بتانے نکلا تھا، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ دو آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، اس لیے مجھ سے یہ چیز منع کر دی گئی کہ میں تم سے کچھ کہوں. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ممکن ہے اسی میں تم لوگوں کے لیے بہتری ہو، فلتمسوها فی التسع والسبع والخمس، تو تم 29ویں شب کو، 27ویں شب کو اور 25ویں شب کو اس رات کو تلاش کیا کرو. آپ نے دیکھا آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا کتنی بری بات ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے پوری امت اتنے بڑے محدود خیر سے محروم ہو گئی. یہ خیر تو ہمارے پاس موجود ہے، لیکن وقت بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، لیکن دو آدمیوں کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے آپ کو روک دیا گیا کہ آپ مت بتائیے. اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان سے جھگڑا کرے، اس سے گالی گلوچ کرے، اس پہ ہاتھ اٹھائے یا اس کے ساتھ زبان درازی کرے. تو ارشاد فرمایا کہ 29ویں، 27ویں اور 25ویں شب میں تم شب قدر کو تلاش کرو. اور اسی طریقے پہ ایک اور متفق علیہ حدیث ہمارے پاس ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فمن کان متحریہا فلیتحرہا فی السبع الاواخر، تم میں سے جو شخص اس رات کو ڈھونڈنا چاہتا ہے وہ آخری سات راتوں میں اس کو ڈھونڈے، 23ویں سے لے کے 29ویں تک کی جو راتیں ہیں ان راتوں میں اس شب قدر کو تلاش کرو۔ اور صحیح مسلم میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ ارشاد ہمیں ملتا ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، والذی انزل القرآن علی محمد لیلۃ 27، ابی بن کعب نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ شب قدر 27ویں شب میں ہوتی ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اور ابی بن کعب جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، یہ قسم کھا کے ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر 27ویں شب میں ہوتی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی انہوں نے بھی اسی چیز کو اختیار کیا ہے اور افضلیت دی ہے کہ شب قدر زیادہ تر 27ویں شب ہی کو ہوتی ہے۔ امام الترمذی رحمہ اللہ نے اپنی الترمذی میں ارشاد فرمایا کہ شب قدر 21ویں شب کو بھی ہو سکتی ہے، 23ویں کو بھی ہو سکتی ہے، 25ویں کو بھی ہو سکتی ہے، 27ویں کو بھی ہو سکتی ہے اور 29ویں شب کو بھی ہو سکتی ہے، اور رمضان المبارک کی جو سب سے آخری رات ہوتی ہے اس رات کو بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ امام الشافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جو قوی روایت ہے اور جس طرف امام شافعی کا اپنا میلان تھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک 21ویں شب کو شب قدر ہوتی ہے۔ تو اس طریقے پہ ہمیں مختلف احادیث سے یہ چیز ملی کہ ان تاق راتوں میں اس رات کو تلاش کیا جائے، اور اس میں اللہ تعالی کی خاص حکمت ہے۔ اگر ایک رات کے بارے میں بتا دیا جاتا تو ایک رات لوگ عبادت کر کے فراغت سے بیٹھ جاتے، اب 10 کے 10 دنوں میں تلاش کرنے کے لیے کہا ہے، یعنی آخری عشرہ جتنا بھی ہے یہ سارے کا سارا آپ عبادت میں لگائیے اور ان تاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کیجئے۔ وہ شخص بہت بڑا خوش نصیب ہے جس کو اللہ تعالی یہ رات نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دولت سے نوازے کہ ہم اس رات کو پائیں اور اپنے گناہوں کو بخشوائیں۔ تو یہ رات آخری عشرے کی تاق راتوں میں تلاش کیجئے، سب سے آخری رات بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو تاق راتیں ہیں ان تاق راتوں میں بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں اس رات کو پاؤں تو کون سی دعا پڑھوں؟ ابن ماجہ، ترمذی اور مسند امام احمد ابن حنبل میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، اس رات کو تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو مہربانی کرنے کو، بخشنے کو اور مغفرت کو پسند کرتا ہے، اور تو ہی غفور الرحیم ہے، اس لیے تو میری مغفرت فرما اور مجھ سے راضی ہو جا۔ امام الطبرانی کی معجم کبیر میں اور بعض اور احادیث میں واطلہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی نشانی یہ ہے کہ لیلۃ دلجۃ لا حارۃ ولا باردۃ ولا یرمى فیہا بنجم ومن علامۃ یومہا تطلع الشمس لا شعاع لہا، لیلۃ القدر لیلۃ سمحۃ طلقۃ لا حارۃ ولا باردۃ تصبح الشمس صبیحتہا ضعیفۃ حمراء۔ شب قدر کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یہ رات نہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ گرم ہوتی ہے، درمیانی معتدل ہوتی ہے۔ اس رات کوئی بھی ستارہ شیطان کو مارنے کے لیے پھینکا نہیں جاتا، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعائیں نہیں ہوتی، اور اس کی جو سرخی ہے وہ کمزور اور مدھم نظر آتی ہیں. یہ اس رات کی چند نشانیاں ہیں جو احادیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہیں. تو اس مبارک مہینے میں سب سے مبارک اوقات آخری عشرے کی یہ آخری دس راتیں ہیں, اور پھر ان میں خاص طور پہ طاق راتیں ہیں. اس مبارک مہینے کے آخر میں جو چیز رمضان المبارک کے روزوں کی طرح فرض قرار دی گئی ہے وہ صدقہ فطرانہ ہے, جس کو زکات فطر کہا جاتا ہے. روزوں میں جو کمی واقع ہو جاتی ہے یا جو کمزوری وغیرہ ہو جاتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالی نے اس زکات فطر یعنی صدقہ فطر کو واجب قرار دیا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی. ابن ماجہ میں اور مسند احمد ابن حنبل میں عبداللہ ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ فطر کو فرض قرار دیا طہرۃ للصائم من اللغو والرفث. رمضان المبارک کے مہینے میں جو کمزوریاں اور گناہ اور لغزشیں وغیرہ ہو جاتی ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے اس کا بدلہ اور اس کا کفارہ ادا کرنے کے طور پہ اور روزوں کی ادائیگی اور روزوں کی ادائیگی کے اہم اور اچھے کمال کے لیے اس کی تکمیل کے طور پہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اس چیز کو واجب قرار دیا. اور اسی لیے عبداللہ ابن عباس نے یہ لفظ استعمال کیا کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے فرض قرار دے دیا زکاۃ فطر کو. تو روزہ رکھنے والوں کی طرف سے ان کی کمیوں کی ادائیگی ہوتی ہے اور جو مسکین اور غریب ہیں ان کی مدد کی جاتی ہے. اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے, خواہ آزاد ہو یا غلام, عورت ہو یا مرد, بالغ ہو یا نابالغ, روزہ دار ہو یا غیر روزہ دار, چھوٹا ہو کہ بڑا, مالدار ہو کہ غریب. البتہ وہ آدمی جس کے پاس ایک دن کا کھانا نہ ہو اس پر یہ صدقہ فطر واجب نہیں ہے. اگر کسی آدمی کے پاس ایک دن یا ایک وقت کا کھانا موجود ہے تو اس پر یہ زکاۃ فطر صدقہ فطرانہ یہ فرض اور واجب ہے. اس کی مقدار متفق علیہ حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین. ایک صاع کھجور کا یا جو کا یہ اس کی مقدار ہے, اور ایک صاع یہ 2.5 کلو گرام کے برابر اس کا وزن بنتا ہے. یعنی 2.5 کلو تقریباً ایک آدمی کی طرف سے صدقہ فطر کی ادائیگی ہوگی, اور یہ ہر مسلمان پر فرض ہے, نابالغ ہو کہ بالغ, دودھ پیتا بچہ ہو کہ بڑا, اور بچے کی ولادت چند لمحے قبل ہی کیوں نہ ہوئی ہو اس کی طرف سے بھی یہ زکاۃ فطر ادا کیا جائے گا. اس کا وقت نماز عید کی ادائیگی سے قبل ہے, جس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا امام احمد ابن حنبل کی مسند اور ابن ماجہ میں فمن اداها قبل الصلاۃ فهي زکاۃ مقبولہ ومن اداها بعد الصلاۃ فهي صدقۃ من الصدقات. عید کی نماز کے بعد صدقہ فطرانہ یہ صدقہ فطرانہ نہیں کہلاتا بلکہ یہ عام صدقہ بن جاتا ہے. تو اس کا جو وقت ہے وہ عید کی نماز سے پہلے کا وقت ہے. عید کی نماز سے بعد یہ ادا نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص ادا کرے تب بھی یہ ادا نہیں ہوگا. جو کچھ ادا کیا جائے گا وہ عام صدقہ بن جائے گا, لیکن زکاۃ فطر کے لیے ضروری ہے کہ یہ صدقہ فطر فطرانہ عید کی نماز سے قبل ادا کیا جائے. اور اگر یہ رمضان المبارک کے مہینے میں عید کے دن سے ایک یا دو دن پہلے دے دیا جائے تب بھی جائز ہے, جیسا کہ صحیح بخاری میں صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ کانوا یعطون قبل الفطر بیوم او یومین، صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے بعض ایسے تھے جو عید سے ایک یا دو دن پہلے بھی اس کو ادا کر دیا کرتے تھے. بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کسی بھی وقت صدقہ فطرانہ ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا صحیح وقت عید کی نماز سے قبل ہے، عید کا دن، یا عید کے دن سے ایک دن پہلے، یا عید کے دن سے دو دن پہلے. اور اس کی ادائیگی کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ جو چیز کھانے پینے کے طور پہ جس ملک میں زیادہ استعمال کی جاتی ہے اس کی شکل میں اس کو ادا کیا جائے. ڈھائی کلو چاول، یا ڈھائی کلو گندم، یا ڈھائی کلو کھجور، یا ڈھائی کلو جو وغیرہ. لیکن اس صدقہ فطر میں اور فطرانے میں نقد رقم بھی ادا کی جا سکتی ہے. ڈھائی کلو کی جتنی قیمت بنتی ہے پیسے اور روپے کی شکل میں نقد رقم بھی ادا کی جا سکتی ہے، لیکن ضروری ہے کہ یہ ادائیگی عید کی نماز سے قبل ہو یا عید سے ایک یا دو دن قبل اس کو ادا کیا جائے. رمضان المبارک کے مہینے میں ان تمام چیزوں کو ادا کرنے کے بعد، صحیح طریقے پہ روزے رکھنے کے بعد، تراویح اور تہجد اور قیام اللیل کی ادائیگی کے بعد، اور فطرانے کی ادائیگی کے بعد، اور آخری عشرے کی خاص طور پہ طاق راتوں کی عبادت کے بعد، اب وہ مرحلہ آتا ہے کہ یہ مہینہ ختم ہونے کو ہے اور آخری لمحے اور آخری گھنٹے اس مہینے کے ہیں. اس مبارک مہینے کو الوداع کس طریقے پہ کیا جائے؟ انسان اپنی کسی محبوب ترین ہستی کو جب الوداع کہتا ہے تو اس کے تاثرات کیا ہوتے ہیں؟ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، یہ اللہ کا مہمان تھا جو رمضان کی شکل میں آپ کے پاس آیا، اور اس مہمان نے آ کر آپ کو رحمت، برکت اور مغفرت کا مژدہ سنایا. اس مبارک مہینے کے دن میں روزہ رکھ کے اور رات میں عبادت کر کے آپ نے اپنے آپ کو جنت میں جانے کا مستحق بنا دیا. اس محبوب ترین ہستی کو اور اس محبوب مہینے کو اپنے آنسوؤں کے ساتھ رخصت کیجئے اور اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ اے اللہ، تو اس مہینے کو ہمارے حق میں گواہ بنانا، ہمارے خلاف گواہ نہ بنانا. اس لیے کہ کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں ہے اور کوئی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جس وقت اور جس جگہ انسان کوئی عمل کرے مگر یہ کہ قیامت کے دن یہ جگہ اور یہ وقت اس کے بارے میں گواہی دیں گے. جس طریقے پہ اللہ تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، قیامت کے دن زمین گواہی دے گی، اپنی خبریں یہ اللہ تعالی کو سنائے گی. اور ترمذی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فان اخبارها ان تشهد علی کل عبد او امۃ بما عمل علی ظهرها تقول عمل یوم کذا کذا وکذا. اس کی گواہی یہ ہوگی کہ زمین قیامت کے دن یہ کہے گی ہر مرد اور ہر عورت کے بارے میں کہ اے اللہ، اس شخص نے فلاں دن، فلاں وقت، فلاں جگہ مجھ پر یہ کام کیا تھا. قرآن کے بارے میں صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہ ہے یا تمہارے خلاف گواہ. رمضان المبارک کا یہ مہینہ یا تو آپ کے حق میں گواہی دے گا یا آپ کے خلاف گواہی دے گا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے روزے رکھ کے اور رات کو عبادت کر کے اپنے مال کو اللہ کے لیے خرچ کر کے حقوق العباد کو ادا کر کے اس مہینے کو اپنے حق میں اپنے لیے گواہ بنا لیا. روزہ یہ وہ چیز ہے کہ یہ حشر کے دن بندے کی شفاعت کرے گا، اور بندہ اس کی شفاعت کی وجہ سے جنت میں جائے گا. جیسا کہ ہم نے اسی رمضان کے درس میں پڑھا کہ القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامہ, اور وہ بدنصیب آدمی ہے جس نے نہ روزے رکھے نہ رات کو عبادت کی, اور اس مہینے کی اس نے بے حرمتی کی, اس مہینے کے حقوق کو ادا نہ کیا, وہ بدنصیب ہے. اس لیے کہ اس کے حق میں یہ شہر جس کو یہ مہینہ اس کے حق میں گواہی دینے کے بجائے اس کے خلاف گواہی دے گا. یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہم اجعل رمضان شاہدا لنا لا علینا, اے اللہ تو اس مبارک مہینے کو ہمارے حق میں گواہ بنا, ہمارے خلاف تو اس کو گواہ نہ بنا. یہ وہ مہینہ ہے جو فتح و نصرت کا اور صبر اور جہاد کا مہینہ ہے. اسی مہینے مسلمانوں کی یعنی صحابہ کرام کی سب سے پہلی لڑائی جو کہ کفار کے ساتھ ہوئی ہے, غزوہ بدر اسی مہینے میں ہوا, اور مسلمانوں کو سب سے پہلی عظیم فتح سے اللہ نے نوازا, وہ غزوہ بدر کی فتح ہے. اور اس کے بعد پھر رمضان کے مہینے ہی میں اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کی عظیم نعمت سے بھی اپنے حبیب اور صحابہ رضی اللہ عنہم وصلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا, انا فتحنا لک فتحا مبینا. اور یہ مبارک مہینہ جو کہ رخصت ہوا اور رخصت ہو رہا ہے, اس کے آخر میں انسان, میں اور آپ, ہم سب کو چاہیے کہ ہم استغفار کی کثرت کریں. قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر عبادت کے اختتام پہ استغفار پڑھا کرو, کیونکہ ارکان اور عبادات اور فرائض اور واجبات اور نوافل اور سنن اور مستحبات اور نیکیاں اور اعمال صالحہ, ان کے کرنے میں جو کمی واقع ہو جاتی ہے اس کو استغفار کی برکت سے پورا کر دیا جاتا ہے. آخر میں ہم استغفار کی کثرت رکھیں, اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے حق میں گواہ بنائے, اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکتوں سے ہمارے دامن کو بھر دے, اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے, ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے. جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں, اپنی قبروں میں ہیں, ان کے لیے خاص طور پہ ہم سب کو اور ان کی اولاد کو دعا کرنے کا حق ہے اور واجب ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے, ان کی قبر کو نور سے بھر دے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. اے اللہ تو ہمارے آباء و اجداد اور تمام بزرگوں کی مغفرت فرما, ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کی غلطیوں سے درگزر فرما, اور ان کے لیے مغفرت کا حکم تو نازل فرما. اور اے اللہ ہم میں سے جن جن کے والدین زندہ ہیں تو ان کی عمر میں, صحت میں برکتیں نازل فرما. اے اللہ تو ہم سے, ہماری بیوی بچوں سے, ہمارے بہن بھائیوں سے, ہمارے رشتہ داروں سے, ہمارے دوست احباب سے اور سارے مسلمانوں سے راضی ہو جا. اے اللہ تو اس مبارک مہینے میں پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تو اس مہینے امت کو کھویا ہوا وقار اور ترقی اور عزت دوبارہ عطا فرما. اے اللہ تو ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہوتا ہو. اے اللہ تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما, تو ہم سے راضی ہو جا. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رمضان المبارک سے متعلق یہ مسائل اور فضائل ہم نے پڑھے, اب اس سے متعلق چند سوالات کیے گئے ہیں. اگر تمام سوالات کو پڑھا جائے تو ہمارا بہت سارا وقت اس پہ صرف ہو جائے گا. سوالات پڑھنے کے بجائے صرف ان کے جوابات دیے جاتے ہیں, اور جن جوابات کو سن کے فوراً ذہن میں امید ہے کہ وہ تمام سوالات پیدا ہو جائیں گے. اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں زخمی ہو گیا اور اس کا خون بہ گیا, خواہ تھوڑی مقدار میں بہا ہو یا زیادہ مقدار میں, اس سے اس کے روزے پہ کوئی اثر واقع نہیں ہوتا, اس کا روزہ صحیح ہے. کسی شخص کی نکسیر وغیرہ پھوٹی ہے, اس سے خون نکلا ہے, اس سے بھی روزہ نہ تو مکروہ ہوتا ہے اور نہ روزہ ٹوٹتا ہے, اس کا روزہ درست اور صحیح ہے. احتلام غیر ارادی طور پہ جو انسان کو آتا ہے جس سے غسل کرنا واجب ہوتا ہے، اس سے بھی روزے پہ کوئی برا اثر نہیں پڑتا اور اس شخص کا روزہ درست اور صحیح ہے. اگر کسی شخص نے روزہ رکھا اور بعد میں کسی عذر، تکلیف، مشقت، سفر یا کسی اور مجبوری سے اپنے اس روزے کو اس نے توڑا یا توڑنا چاہا، اس کے لیے یہ چیز جائز ہے کہ اپنے اس روزے کو توڑے اور بعد میں اس روزے کی قضا ادا کرے، یعنی بعد میں ایک دن اس روزے کو رکھے، بشرطے کہ روزہ توڑنے کے لیے شرعی عذر موجود ہو. اگر رات کو دیر سے کھانا کھا لیا اور کھانا کھاتے ہوئے یہی نیت تھی کہ یہی میری سحری ہے اور میں نے روزہ رکھنا ہے، تو یہ عمل جائز ہے، اس کا روزہ درست ہے. لیکن اس طریقے پہ ایک سنت آپ نے ترک کر دی، سحری کیجئے خواہ ایک کھجور ہی سے کیوں نہ ہو اور پانی کے ایک گلاس سے کیوں نہ ہو، لیکن سحری کے وقت سحری ضرور کیجئے، کیونکہ اس سے ایک سنت زندہ اور تازہ ہوتی ہے. عموماً افطار پارٹیاں اس مہینے کثرت سے ہوتی ہیں. ان افطار پارٹیوں میں شرکت کرنے کے لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ دعوت دینے والا شخص کون ہے، اس کی کمائی کہاں سے آتی ہے، حرام کماتا ہے یا حلال کماتا ہے. پھر اگر اس افطار پارٹی میں مرد اور عورتیں بغیر پردے کے اختلاط ہو، باہم مل بیٹھیں، گفتگو وغیرہ کریں، ایسے اجتماعات میں شرکت کرنا کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے، اور اس سے روزہ انسان کا خراب ہو جاتا ہے. اسی طریقے پہ افطاری کرانے والوں کو چاہیے کہ وہ فضول خرچی سے اجتناب کریں اور سادگی کو اپنائیں، اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کے حصول کے لیے جتنے مسلمان بھائیوں کی افطاری وہ کرا سکتے ہیں ان کی وہ افطاری کرائیں. افطاری کرانے والوں کی نیت میں شہرت نہ ہو، دکھاوا نہ ہو اور اپنی سیاست کو چمکانا وغیرہ نہ ہو، محض اللہ کی رضا، خوشنودی اور ثواب کی نیت ہو. اور اسی طریقے پہ وہ لوگ کہ جو رمضان المبارک کے دن میں، چھٹی کے دن یا عام اوقات میں اپنا روزہ کاٹنے کے لیے وہ تاش کھیلتے ہیں یا فلم دیکھتے ہیں یا گانے وغیرہ سنتے ہیں، اس سے ان کے روزے پہ بہت برا اثر پڑتا ہے اور روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. روزے کا مقصد یہ ہے کہ کھانے پینے سے آدمی دور رہے اور کبیرہ گناہوں سے دور رہے. اگر آپ روزے کے عالم میں فلمیں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، تو آپ کبیرہ گناہ کر رہے ہیں اور یہ گناہ مسلسل کئی گھنٹوں تک ہوتا رہتا ہے. آپ نے وہ حدیث سنی ہے جس میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ کھانے پینے سے اجتناب کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو کہتے ہیں کبیرہ گناہوں سے بچنے کو. روزے کا مقصد کیا پڑھا، سمجھا اور سنا آپ نے، لعلکم تتقون. تقوی اگر حاصل ہوتا ہے تو یہ ہے حقیقی روزہ. روزہ رکھ کر اگر آپ کبیرہ گناہ کرتے ہیں تو روزے کا فائدہ کیا ہوا؟ اسی لیے میں نے درس کے دوران بتا دیا کہ جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے اور غلط قسم کی چیزیں دیکھتے اور سنتے ہیں، روزے کا اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے. بھوک ہڑتال تو اس کو کہا جا سکتا ہے، لیکن حقیقی روزہ اس کا نام نہیں ہے. اس لیے ازراہ کرم اس مہینے کم از کم اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیے. اگر آپ نے وقت کاٹنا ہے، وقت پاس کرنا ہے، تو قرآن کی تلاوت کیجئے، دینی کیسٹ سنیے، دینی کیسٹ دیکھیے، اچھی کتابیں پڑھیے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کیجئے، غریبوں کی مدد کیجئے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیجئے، زیادہ وقت مسجد میں گزاریے، دینی اور اچھی مجلسوں میں وقت گزاریے. یہ ہے وقت کا کاٹنا اور وقت کا صحیح استعمال. اور اسی طرح روزے کے عالم میں یہ بتا دیا گیا کہ انسان اپنے پورے بدن کی حفاظت کرے، اس کے بدن سے کبیرہ گناہ سرزد نہ ہو اور وہ اپنے پورے بدن کی حفاظت کرے. اس طریقے پہ ہم نے اپنے اس طویل درس میں رمضان المبارک کے مسائل اور فضائل کے بارے میں قرآن اور احادیث کی روشنی میں سمجھا اور جانا کہ اس مہینے کو کس طریقے پہ گزارا جائے. اور آپ کو اس سے پہلے یہ بتا دیا گیا تھا کہ نہ جانے ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو اگلے سال کا رمضان شاید نصیب نہ ہو. اگلے سال یہ مبارک مہینہ آئے اور میں اور آپ ہم میں سے کتنے وہ ہوں جو اپنی قبروں میں پڑے ہوئے ہوں۔ اس لیے اس مبارک مہینے کے اوقات کو غنیمت جانیے، ایک ایک لمحہ غنیمت ہے، اس کو غنیمت جانیے، پھر نہ جانے کب اور کس کو یہ مبارک مہینہ نصیب ہو یا نصیب نہ ہو۔ اس مہینے کثرت سے عبادت کیجیے، صرف 30 دنوں کی تو بات ہے، ایک مہینے ہی کی بات ہے، ذرا مشقت کیجیے، ذرا محنت کیجیے، اور محض صرف ایک مہینے کی تھوڑی سی محنت کی وجہ سے اگر اللہ تعالی راضی ہو جاتا ہے، ہماری پوری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ہمارے لیے جہنم سے چھٹکارے کا اعلان کر دیتا ہے، تو کیا یہ ہمارے لیے فخر، خوشی اور خوش نصیبی کی بات نہیں ہے؟ کتنا بدبخت اور محروم ہے وہ شخص کہ جو اس مہینے بھی اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچائے، اپنی اصلاح نہ کرے، اپنی تربیت نہ کرے۔ اور خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو اس مہینے کے اوقات کی حفاظت کرے، ان کی قدر کرے، اور اس مہینے کثرت عبادات کر کے اپنے رب کو اپنے آپ سے راضی کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جو کام کے اس مہینے ہمیں کرنے چاہیے۔ ہم اپنی مجلس کا اختتام اس دعا پہ کرتے ہیں جو کفارہ مجلس ہے اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔